الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد. کئی ہفتوں کی مجلس سے غیر حاضری کے بعد آج حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. ماشاءاللہ مجلس تو جاری ہے، ہماری ہی کمی اور کوتاہی ہے کہ حاضری نہیں ہو سکی، اگرچہ وہ بھی دینی ہی نسبت پر سفر تھا. اور جیسا کہ جانے سے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ ایک ادارے میں پڑھنے پڑھانے کا ربط کافی سال سے ہے، تو وہ اب بھی جاری ہے، اس کی وجہ سے سفر ہونا اور کرنا پڑتا ہے. خیر، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے توفیق دی، حدیث شریف کے پڑھنے پڑھانے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا، تو آج وہی مجلس پر جاری ہو رہی ہے. یہ مضمون جو حضرت عارف باللہ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، بڑا عجیب و غریب مضمون ہے، بہت ہی عمدہ، اور اگرچہ بار بار سنایا گیا، بلکہ جب حضرت یہاں تشریف لائے تھے تب بھی حضرت کی مجلس میں حضرت کا یہ ملفوظ سنایا گیا، لیکن اس کے اندر اتنی معنویت ہے اور اتنی عجیب برکت ہے کہ جی چاہتا ہے بار بار سنایا جائے. عنوان ہے الحاق بالصالحین کی کرامت، نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہونے میں کیا برکت ہے، کیا عزت اور کرامت ہے. اس سلسلے کو حضرت نے ایک مثال سے واضح فرمایا، بڑی عجیب مثال ہے. فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بزرگان دین کے پاس جانے سے کیا ہوتا ہے، ایک علم عظیم ابھی عطا ہوا. حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالی کا کرم ہے، بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ میں سوچتا نہیں ہوں، دل میں خود بخود آ جاتا ہے. ایسے علم کو علم ربانی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں کسی اچھے مضمون کا عطا ہو جانا یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے علم آتا ہے. مثال دے کر سمجھایا کہ کعبہ شریف کے آس پاس جہاں بیت الخلاء تھے، آج مسجد الحرام کی توسیع میں وہ توڑ پھوڑ کر کعبہ شریف میں داخل کر دی گئے. پہلے جو لوگ گئے ہوں گے دیکھا ہوگا مسجد حرام اتنا وسیع نہیں تھا، بہت قریب تک بیت الخلاء بنے ہوئے تھے، ٹوائلٹ وغیرہ بنے ہوئے تھے، وضو خانہ. پھر جب اس کو اور کشادہ کیا گیا تو سارے ٹوائلٹس اور جتنے وضو خانے تھے سب توڑ کر وہ پوری مسجد حرام کو بڑھا دیا. اور الحاق کی برکت سے، یعنی ملانے کی برکت سے، کہ اصل مسجد حرام سے اس کو ملا دیا، آج اسی زمین پر ایک نماز کا ثواب 100,000 کا مل رہا ہے، اور وہ اللہ کا گھر قرار دیا جا رہا ہے. تو جب بیت الخلاء جیسے نجس اور غلیظ اور حقیر چیز بیت اللہ شریف سے ملحق ہو کر مل کر بیت اللہ کا جز بن سکتی ہے، تو کیا انسان اللہ والوں سے مل کر اللہ والا نہیں بن سکتا ہے؟ یہ حضرت والا کا علمی اور الہامی مضمون، یہی راز ہے کونو مع الصادقین کا، کہ تم اللہ سے، تم اہل اللہ سے الگ نہ رہو، الحاق بالصالحین میں تاخیر مت کرو، اپنی تنہائی کی عبادت پر ناز نہ کرو. اگر بیت الخلاء الگ رہتا اور بیت اللہ سے ملحق نہ ہوتا تو ہمیشہ بیت الخلاء ہی رہتا، لیکن الحاق کے یعنی ملانے کی برکت سے اس خراب زمین کی قیمت بڑھ گئی. بس اگر تم نالائق ہو لیکن اگر لائقوں کے ساتھ رہو گے تو ہم تمہاری نالائقی کا نا ہٹا دیں گے اور تم بھی لائق بن جاؤ گے، تمہاری قیمت بڑھ جائے گی. اور فرمایا کہ اس میں ایک سبق اور ہے کہ بیت اللہ کو توڑا کہ بیت الخلا کو توڑا جاتا ہے تب وہ بیت اللہ کا جز بنتا ہے. اسی طرح اگر اللہ والا بننا چاہتے ہو تو اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو توڑو, پھر الحاق بالصالحین کی برکت سے تم اللہ والے ہو جاؤ گے. اور اگر نفس کو نہیں توڑا تو ایسا شخص محروم کا محروم ہی رہے گا. جیسے اگر بیت الخلاء کو نہ توڑا جاتا تو بیت الخلاء کا بیت الخلاء ہی رہتا, کعبۃ اللہ کا جز نہیں بن سکتا تھا. بڑی حسی اور محسوس ایسی مثال دی ہے کہ واقعی انسان غور کرے تو کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. وہ جو ٹوائلٹس مسجد حرام کے قریب تھے وہاں انسان اپنی نجاست اور اپنی غلاظت صاف کرتا تھا, لیکن جب اس کو توڑ کر حرم شریف کو وسیع کر دیا گیا اب وہیں پر آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اور 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرمائے اور ان کے ساتھ رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی پر آگے ایک اور مضمون ہے کہ صحبت اتنی بڑی اور اہم چیز ہے کہ ایک شخص اگر حالت ایمان میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے, یا وہ نابینا ہو لیکن نبی کی نظر اس پر پڑ جائے تو وہ صحابی ہو جاتا ہے, اور اس کا ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے کہ 1,00,000 امام ابو حنیفہ ہو, 1,00,000 امام بخاری ہو, سارے اولیاء اللہ کا ایمان ایک طرف رکھا جائے اور ایک ادنا صحابی کے ایمان کو ایک طرف رکھا جائے تو سارے اولیاء کے ایمان کا مجموعہ اس صحابی کے ایمان کو نہیں پا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے انوار نبوت کا 10,00,000,000,000 پاور کا بلب دیکھ لیا ان کو 10,000 پاور کے بلب دیکھنے والے کیسے پا سکتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے جس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں شعاع نبوت اس صحابی کے ذرے ذرے میں داخل ہو جاتی تھی. جیسے آج کل الٹرا ساؤنڈ ہے کہ اس کی شعائیں انسان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہیں, اسی طرح شمع نبوت کی شعائیں صحابہ کے قلب و جان کے ذرے ذرے میں داخل ہو جاتی تھی, ایسا زبردست ایمان نصیب ہوتا تھا. پھر وہی ایمان چلا چلا جہاں بھی اللہ والوں کی صحبت, صحابہ کی صحبت تابعین نے پائی, تابعین کی صحبت تبع تابعین نے پائی, اور اس کے بعد اولیاء اللہ نے پائی, اور اولیاء اللہ کا سلسلہ قیامت تک چل رہا ہے, چلتا رہے گا تاکہ قیامت آ جائے. تو جو انسان بھی اللہ والوں سے لگا رہے گا, ملتا رہے گا, اللہ تعالیٰ اس کو بھی ولایت سے ایک حصہ عطا فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک مضمون اور شروع کر رہے ہیں. ہم لوگ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہی ہیں کچھ نہ کچھ درجے میں, لیکن سنت نبوی کی کیا اہمیت ہے, اس کے کیا فائدے ہیں؟ ثواب تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ایک سنت کا کتنا ثواب ملتا ہے, لیکن اس کے ظاہری فائدے اور اس کے آج کل کی سائنس اور آج کل کی ڈاکٹری کے لائن سے کتنے فائدے ہوتے ہیں اس کا ذرا احساس اور خیال نہیں ہوتا ہے. یہ کتاب ہے, ہم نے اور بھی بزرگوں کی مجلس میں اس کی تعلیم ہوتے ہوئے دیکھی ہے, تو خیال آیا کہ اس میں سے بھی ایک آدھ مضمون تھوڑا تھوڑا سنا دیا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ایسی ہے جو اختیار کرنے کے لائق ہے. ہم اپنی کوتاہی کی وجہ سے اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں, لیکن اگر آج کل کے طبیب اور آج کل کے ڈاکٹر اور حکیم کہہ دیں کہ بھائی اس میں یہ فائدہ ہو یہ فائدہ ہوگا, تو ہم بس فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ کتاب اسی انداز سے مرتب کی گئی ہے. ایک بڑے حکیم ہیں ماشاءاللہ, جن کا بزرگوں سے بھی ربط اور تعلق رہا ہے, انہوں نے کتاب لکھی ہے سنت نبوی اور جدید سائنس, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آج کل کی سائنس اور نئی طبی تحقیقات کی روشنی میں پیش کیا ہے. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، حکما کیا کہتے ہیں، سائنس کیا کہتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کیا کہہ گئے اور کیا فائدے بیان کر گئے. پہلی سنت ہے، آدمی نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے. جب وضو کرتا ہے تو اس کے لیے منہ کو صاف کرنا ضروری ہے. اس کے لیے شریعت مطہرہ میں مسواک کی اہمیت بیان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، آپ گھر میں آتے مسواک فرماتے، آپ ہر نماز کے وقت، ہر وضو کے وقت مسواک فرماتے، اور مختلف اوقات میں مسواک کا اہتمام کرتے. فرماتے ہیں یہ مسواک ازل سے ابد تک صحت انسانی کے لیے ممید اور معاون رہا تھا اور رہے گا. جب سے ہم نے اس نعمت کو یعنی مسواک کرنے کو ہاتھ سے جانے دیا، اس وقت سے اب تک لوگ مسلسل پریشان ہو رہے ہیں. ہزاروں روپے برباد کرنے کے بعد بھی صحت جسمانی کے اصل مبدا اور مرکز کی طرف رجوع نہیں کرتے. ایک صاحب عقل نے بڑی حکیمانہ اور کلت بات کہی ہے کہ جب سے ہم نے مسواک کو چھوڑا ہے، اس دن سے ڈینٹل سرجن کی ابتدا ہوئی ہے. انہوں نے اسے پہلے ضرورت ہی نہیں تھی، اور لوگوں کو دانت کی نہ کوئی تکلیف ہوتی تھی نہ کوئی بیماری. اب حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر مسواک کرتے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھا کہ آپ رات سوتے وقت مسواک کرتے تھے. اس پر امریکہ کے ایک ڈاکٹر کہنے لگا کہ سوتے ہوئے بھی مسواک کر کے سویا کریں. میں نے کہا وہ کیوں؟ وہ کہنے لگا اس لیے کہ آج کی ریسرچ یہ ہے کہ انسان جو کھانا کھاتا ہے، چیزیں کھاتا ہے، تو منہ کے اندر پلازما عام کلی کرنے سے صاف نہیں ہوتا. کہنے لگا کہ جو دانت خراب ہوتے ہیں وہ سونے کے وقت ہوتے ہیں. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کا منہ بالکل بند ہو جاتا ہے، اور بند منہ میں اس کا ورک یعنی وہی جو چیز ہوتی ہے اس کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. یوں نہ تو منہ متحرک ہوتا ہے اور پلازما اپنا پورا کام کر رہا ہے. کہنے لگا دیکھیں، دن کے وقت کبھی بندہ بول رہا ہے، کبھی زبان چل رہی ہے، کبھی کھا رہا ہے، کبھی پی رہا ہے، تو حرکت مسلسل کرتے رہنے کی وجہ سے دن میں پلازمے کو کام کرنے کا یعنی اس کو خراب کرنے کا موقع نہیں ملتا. رات کے وقت جب منہ بند ہو جاتا ہے تو اسے کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اس لیے دانت زیادہ خراب رات کے وقت ہوتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو دیکھیے کہ آپ سوتے وقت مسواک کرتے تھے تاکہ وہ جو جراثیم کھانے کی وجہ سے انسان کے دانت میں اور منہ میں پیدا ہو جاتے ہیں اس کی صفائی ہو جائے. بتائے کتنی اہمیت ہے. اب انسان اس سنت پر عمل کرے تو انشاءاللہ وہ جو نقصانات ہیں دانت کے اس سے کچھ نہ کچھ درجے میں حفاظت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. چند منٹ ذکر کر لیجیے. عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله in the
Allah.
ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بذ والسلامة من كل اسم والعصمة من كل ذنب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك أيضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته.